السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، برادران اسلام اور خواتین اسلام، ہماری بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ تھوڑا سا دین کی بات غور سے سننے کی طرف متوجہ ہوں اور ایک دوسرے کو خاموش کریں. جن کے پاس چھوٹے بچے ہیں وہ ذرا الگ ہو کر بیٹھ جائیں. دین کی بات چاہے تھوڑی دیر کی جائے یا زیادہ دیر، اس کو بہت عظمت سے احترام سے سننا ہوتا ہے. ہمارے لیے بہت ہی مبارک بات ہے، ہم ایک خوشی کے موقع پر جمع ہیں کہ ہمارے دوست کے صاحبزادوں کا حفظ مکمل ہوا، تو انہوں نے اس مسرت میں اور اس کی خوشی میں دعوت منعقد کی، جس دعوت میں آج ہم اور آپ شریک ہیں، اور اس میں ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں. انہوں نے یہ بہت اچھا کام کیا. جو لوگ اپنے بچوں کو حافظ بنائیں یا بچیوں کو حافظہ بنائیں، ان کو اپریشیٹ کرنا بہت ضروری ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. انہوں نے اپنے بچوں کا وقت بالکل صحیح جگہ پر خرچ کروایا اور سب سے اچھی مصروفیت میں ان کو رکھا. اتنی اچھی مصروفیت کہ اس سے زیادہ اچھی مصروفیت ممکن نہیں ہے، اور سب سے اچھے ایجوکیشن میں ان کو رکھا. اتنے اچھے ایجوکیشن میں کہ اس سے زیادہ اچھا ایجوکیشن ممکن نہیں ہے. وحی جو اللہ پاک نے آسمان سے نازل فرمائی، اس کو محفوظ کرنے کا کام، اللہ کی وحی کو محفوظ رکھنا تاکہ وہ وحی قیامت تک کے انسانوں کے لیے رہبری اور راستے کا کام کرے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اویلیبل رہے. جو وحی کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا وہ اس کی مرضی ہے، لیکن جو گزارنا چاہتا ہے اس کے لیے اویلیبلٹی چاہیے، یہ چیز اس کے لیے اویلیبل ہے. اللہ کا علم، اللہ کے رسول کا علم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تشریحات جو انہوں نے قرآن پاک کے بارے میں فرمائی ہے، اس کو زندہ رکھنا اور اس کو اویلیبل رکھنا انسانوں کے لیے، یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی جاب ہے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم دین کی فضیلت بیان فرمائی، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. ایک عالم کی فضیلت، یعنی جو وحی کا علم اپنے پاس میں رکھا ہوا ہے، ایک عالم کی فضیلت عابد پر، ایک دیندار آدمی پر. بے دین کی تو بات ہی نہیں ہوتی ہے، عبادت کرنے والا آدمی. ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے اوپر. اگر حدیث میں یہ حدیث شریف نہ ہوتی تو کوئی مسلمان اس کی جرت نہیں کر سکتا تھا، اتنا بڑا لفظ بولنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ جیسے میری فضیلت تم پر ہے، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کی نظر میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یہ کتنی بڑی بات ہے. اس لیے پہلے زمانے میں جب بچے حافظ ہوتے تھے تو سب سے بڑی تقریب اسی کی ہوتی تھی، حافظ ہونے کی. عالم ہوتے تھے تو سب سے بڑی تقریب وہی شمار ہوتی تھی. اس کے مقابلے میں شادی کوئی چیز نہیں تھی، اس کے مقابلے میں گریجویشن کوئی چیز نہیں تھا دنیاوی لین کا، اس کے مقابلے میں اور کوئی خوشی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، کیونکہ یہ وحی کا علم ہے جس کو اس نے زندہ رکھا ہے. ہمارے بچوں کو حافظ بنانا، حافظہ بنانا اور عالم بنانا، عالمہ بنانا، یہ بہت بڑی بات ہے. جو لوگ اس لائن سے، اس نہج سے سوچتے ہیں وہ بہت خوش نصیب لوگ ہیں، اور اسی لیے اللہ پاک ایسے پیرنٹس سے بھی بہت خوش ہونے والے ہیں. پیرنٹس کی جو فضیلت آتی ہے حدیثوں میں کہ جو اپنے بچے کو حافظ بناتا ہے تو اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا ایسا جو سورج سے زیادہ روشن ہوگا، ایک انعام ہے. ظاہر ہے کہ یہ انعام نوبل انعام سے بھی زیادہ ہوگا, اس لیے کہ یہ وہ دن دیا جائے گا جس دن سارے انسان جمع ہوں گے, خالی ہمارے خاندان پاندان والے ایسے نہیں ہوں گے, جس میں اولین اور آخرین جمع ہوں گے. میدان محشر میں یہ اجتماع ہوگا جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے اور سارے انبیاء موجود ہوں گے, سارے صحابہ موجود ہوں گے, سارے صدیقین, سارے شہداء, سارے صلحاء موجود ہوں گے. اب اندازہ فرمائیے اتنی بڑی انسانیت میں حافظ کے ماں باپ کو بلایا جائے گا کہ تمہارا جو سلیکشن ہے, تمہارا جو انتخاب ہے, بچے کو تو نہیں معلوم کہ کہاں جا کے بیٹھنا ہے, بچہ اپنی طرف سے تو ڈیسیزن نہیں لیتا کہ اس کو کون سی جگہ جا کے پڑھنا ہے, کون سی جگہ جا کے بیٹھنا ہے. آپ اس کو یہودی کے ہاتھ میں دے دو, یا عیسائی کے ہاتھ میں دے دو, یا دہریے کے ہاتھ میں دے دو, یا بیدین کے ہاتھ میں دے دو, یا کسی حافظ کے عالم کے ہاتھ میں دے دو, بچے کو تو کچھ نہیں معلوم ہے کہ کہاں اس کو جانا چاہیے اور کہاں اس کو شرکت کرنی. بس کافی نہیں ہے یہ, خواتین میں نہیں جا رہا اس واسطے وہ لوگ وعدہ کر رہے ہیں کیا. سیدھا کر کوئی کرنے چاہیے, سوٹیٹ کر دے, جو ڈھیلا ہو گیا اچھا مضبوط بنا دو, اور پھرا کچھ نہ تھا پھر امید ہے کہ مستورات میں بھی آواز آ رہی ہوگی, اس لیے کہ مستورات کی تقریر یہاں تک آ رہی ہے تو ہماری تقریر وہاں تک جانے کی صورت ڈبل اسپیکر ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑا سا غور سے سماعت فرمائیں اور اپنی باتیں بند کریں. یہ صحیح ہے کہ آپ اپنی بات کرتے ہوئے بھی دوسروں کی سن لینے کی مہارت رکھتی ہیں, لیکن ہم لوگ نہیں رکھتے وہ, اس وجہ سے آپ سے گزارش ہے کہ آپ سننے کا ہی کام فرمائیں برائے مہربانی. تو یہ جو بات عرض کی جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ اپنے بچے کو حافظ بنانا یہ ماں باپ کا انتخاب ہوتا ہے. اس انتخاب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کے لیے یہ فضیلت مقرر فرمائی کہ ان کو ایک تاج پہنایا جائے گا کل قیامت میں اولین اور آخرین کے مجمع میں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں, صحابہ کی موجودگی میں, اولیاء اللہ کی موجودگی میں, انبیاء کی موجودگی میں, ایسا تاج, ایسا نورانی تاج جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی. اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اس لیے اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوتا, اس میں غلط بیانی نہیں ہوتی. نبی اگر غلط بیانی کرے تو نبوت باقی نہیں رہتی, اور نبی کو ضرورت کیا ہے کہ وہ غلط بیانی کریں, اللہ کو ضرورت کیا ہے کہ وہ جھوٹ بولیں. تو اس لیے بالکل پکی بات ہے, یہ اس کو وہیں سے لینا چاہیے جہاں سے بیان کیا جا رہا ہے, جس اونچے لیول سے, جس معیار سے بیان کیا جا رہا ہے, اپنے ذہن میں, اپنے عقیدے میں, اپنی محبت میں اس کو وہیں سے لینا ہوتا ہے. تو اس لیے بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کے بچے حافظ ہو رہے ہیں, جن کی بچیاں حافظہ ہو رہی ہیں, بہت بڑی بات ہے. جو دیندار طبقہ ہے, چونکہ یہاں یہ موقع اس وقت نہیں ہے کہ کوئی لمبی میں بات کروں, ہم نے پونے دس بجے نماز رکھی ہوئی ہے عشاء کی, اور میں سمجھتا ہوں 20 منٹ شاید ہے نہیں, تو اس لیے بہت مختصر سے بات میں اس موقع پر عرض کرنے کی کوشش کروں گا. وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دو قسم کے طبقے ہیں. ایک طبقہ مسلمانوں کا وہ ہے جس کو دین کی کوئی فکر نہیں رہی, اس لیے جب اس کی فکر نہیں رہی ان کو, تو ان کو اس بات کی بھی فکر نہیں رہی کہ ان کی اولاد کا کیا بن رہا ہے, وہ اولاد دین پر رہے گی نہیں رہے گی, دیندار بن رہی ہے نہیں بن رہی ہے. ان کے تو بس ذہن میں یہ ہے کہ بچے کمانے کے قابل ہو جائیں, کمانے کی جو لین ہے اس پہ ان کو ڈالا جائے, اور کما کے مادی اعتبار سے, پیسوں کے اعتبار سے اسٹیبلش ہونے کے قابل ہو جائیں کہ 4 پیسے کما سکیں, اچھی جگہ شادی کر سکیں, مکان اچھا لے سکیں, خوش رہیں, کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں, بھیک نہ مانگیں. جو ایک غیر مسلم کی سوچ ہوتی ہے بس ویسی سوچ ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ مسلمان کی سوچ نہیں ہے. مسلمان کی سوچ صرف اتنی نہیں رہتی, یہ بات ہے, فرق کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ غیر مسلم کی سوچ اتنی ہی ہوتی ہے, اور مسلمان کی سوچ میں یہ چیز بہت چھوٹا حصہ ہے. مسلمان کی بھی یہ سوچ ہوتی ہے لیکن یہ اس کی سوچ کا بہت ہی چھوٹا حصہ ہے, ایسا پورشن ہے کہ اس کے مقابلے کا جو حصہ ہے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں, بہت تھوڑا ہوتا ہے. اس کو بھی دنیا کی فکر ہوتی ہے, ہونا بھی چاہیے, مگر مسلمان کے ذہن میں تو آخرت ہوتی ہے، مسلمان کے ذہن میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، مسلمان کے ذہن میں اپنے بچوں کے لیے جنت ہوتی ہے، مسلمان کے ذہن میں اپنے بچوں کے لیے جہنم سے بچاؤ کا سامان ہوتا ہے، مسلمان کے ذہن میں آخرت کی کامیابی ہوتی ہے، اس لیے اس کی سوچ میں ایک دوسری چیز بھی شامل ہوتی ہے۔ تو ایک طبقہ ہمارا مائگریٹ ہو کے آنے والا ان ملکوں کے اندر، وہ ہے جو ان ملکوں کے رنگ میں رنگ جاتا ہے اور رنگ گیا ہے، اس کو اس سے بحث نہیں ہے کہ مسلمان بھی رہیں یا نہ رہیں آنے والی نسلیں، وہ خود ہی اپنا نام داؤد سے ڈیوڈ کر دیتا ہے، یوسف سے جوزف کر دیتا ہے، تو وہ اس کو خود ہی اپنی فکر نہیں رہی تو اس کو اپنی اولاد کی بھی فکر نہیں، اس لیے اس کے بچے آوارہ ہوتے ہیں تو اس کی فکر نہیں، اس کی بچیاں آوارہ ہوتی ہیں تو اس کو فکر نہیں ہے۔ ابھی کل کی ایک نیوز ہے میرے کو جو ملی ہے بڑی حیرت ناک، وہ یہ ہے کہ نیو یارک میں ایک مسلم فیملی ہے پاکستان کی، اور ان کی بچی نے ایک بچی سے شادی کا فیصلہ کیا تو اس کا رقہ ماں باپ نے چھاپ کے بانٹا ہے۔ بھائی ہماری بچی کی خواہش ہے، ٹھیک ہے کر لینے دو، اور شادی کی بات اب تب ہو گئی شادی، مطلب انہوں نے اپنے حساب، مطلب ہوتی تھوڑی ہے ایسی شادی کی انہوں نے، یہ ایسے ہی کرنا ہوتا ہے، کوئی آدمی غیر مسلم سے شادی کرتا ہے تو ایسے ہی ہے، وہ لڑکی کرے یا لڑکا کرے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے بغیر وضو کی نماز پڑھنا۔ ایک مولانا صاحب بیان کر رہے تھے بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی، ایک صاحب کھڑے ہو کے کہنے لگے میں 5 سال سے پڑھ رہا ہوں میری ہو رہی۔ تو ایسی شادی کرنے سے شادی تو نہیں ہوتی وہ، لیکن لوگ کر لیتے ہیں، میں بتا رہا ہوں۔ تو ایک طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہو گیا ہے جس نے اپنے کو دین سے فارغ سمجھ لیا ہے کہ بھائی اب ہم مائگریٹ ہو کے آ گئے تو دین کو بھی چھوڑ کر آ گئے ہیں، اور یہ بہت بڑا طبقہ ہے، اور ایسا طبقہ زہر ہے ہمارے واسطے، غیر مسلم سے بھی زیادہ زہر ہے، ان سے کبھی اپنے تعلقات نہیں رکھنا، اور اسلام ایسے تعلقات کو پسند نہیں کرتا، ایسی صلہ رحمی کو پسند نہیں کرتا، ایسے جوڑ کو پسند نہیں کرتا، ایسی محبت کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام جس کو پسند کرتا ہے ہمیں اس کو پسند کرنا ہے، چاہے وہ محبت ہو چاہے وہ نفرت ہو۔ صرف محبت کی تعلیم دیتا ایسا بھی نہیں ہے، صرف نفرت کی تعلیم دیتا ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ کا دوست مسلمان کا دوست، اللہ کا دشمن مسلمان کا دشمن، اللہ کا موافق مسلمان کے موافق، اللہ کا مخالف مسلمان کے مخالف، یہ چیز ہے۔ تو ایسے طبقے کی تو ہم سوجھ رکھتے ہیں، سمجھ بوجھ رکھتے ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ، مگر اس وقت جو بیٹھا ہوا طبقہ ہے، ہم جس سرکل کے لوگ ہیں، الحمدللہ تعالیٰ اللہ کا بہت لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہمارے پاس دین کی قدریں موجود ہیں، دین کی عزت ہے ہمارے پاس، احترام ہے، دین کی اہمیت اور ضرورت ہم سمجھتے ہیں، آخرت کی کامیابی کو بھی ایسے ہی ترجیح دیتے ہیں جیسے دنیا کی کامیابی ہمارے پاس ہے۔ کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ دنیا میں ہماری نسلیں ناکام ہو، ایسے یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم یا ہماری نسلیں آخرت میں ناکام ہو، تو ان کو شدھ بدھ فکر ہوتی ہے اس بات کی۔ اب یہ فکر جو ہے نا، بجائے اس کے کہ وہ اللہ رسول سے لیں، اپنی عقل سے اس فکر کو استعمال کر لیتے ہیں، ہے وہ فکر ان کی دین کی، لیکن اس میں ان پٹ ان کی اپنی عقل کا ہی ہوتا ہے، خالی اپنے اعتبار سے سیٹ کرنا، اپنے اعتبار سے فکر کرنا، اپنے اعتبار سے اس کے بچے کی تربیت وغیرہ کرانا، تعلیم دلوانا، یہ نہیں پوچھتے اللہ سے کہ اللہ کے پاس بھی یہ کافی ہے یا نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں جاننے کی کوشش کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو کافی قرار دیا ہے کہ نہیں قرار دیا۔ بس ہم اپنے طور پر تھوڑی سی فکر کر لی کہ سنڈے میں، سیٹرڈے میں، ویکینڈ کے اندر بچے کو مول صاحب کے پاس لے گئے، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ وہاں گزروا دیا، کچھ دین کی باتیں معلوم کروا دی، کچھ تھوڑا سا ناظرہ وزیرہ پڑھوا دیا، کچھ حدیثیں یاد کرا دی، کچھ آیتیں یاد کرا دی، بولے ڈن، ہماری دین کی ذمہ داری ختم ہوئی۔ یہ ہم اپنی عقل سے کر رہے ہیں، ہمیں یہ سوچنا ہوتا ہے کہ جس کی طرف سے یہ ذمہ داری ہے اس نے کیا ذمہ داری دی ہے اور کتنی ذمہ داری دی ہے، یہ ہم سے ایک کوتاہی ہوتی ہے، اس میں ہم کو فکر رکھنی چاہیے تھوڑی کہ ہم اس میں کتنی کوتاہی کر رہے ہیں۔ ایک طبقہ اور ہے، اس سے ذرا اونچے لیول کا ہے، اس کو یہ ہوتا ہے کہ یہاں کے برے ماحول سے ہمارے بچے بچ جائیں، ہماری بچیاں بچ جائیں، بہت گندا ماحول ہے، بہت بے دینی کا ماحول ہے، کالج کا ماحول، ہائی اسکول کا ماحول، یونیورسٹی کا ماحول، کیا ہوگا، بچے ڈرگوں میں پڑ جا رہے ہیں، گینگوں میں شامل ہو جا رہے ہیں، بچے بچوں میں گھس جا رہے ہیں، بچیاں بچوں کے ساتھ انوالو ہو جا رہے ہیں، اور بے دین، اب ماں باپ کی قدریں ختم ہو جا رہی ہیں، ماں باپ کی عزت گھروں میں باقی نہیں رہ رہی ہے، اور نمازوں کی پابندی نہیں، روزے کی پابندی نہیں، زکوٰۃ اور حج کی پابندی نہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں، صحیح کھانے کی، غلط کھانے کی، اچھا بھی کھا رہے ہیں، برا بھی کھا رہے ہیں، تو ایسے گندے ماحول میں اپنے کو، اپنے بچوں کو کیسے بچانا۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو طبقہ بیٹھا ہوا ہے یہ اس تیسرے لیول کا ہے، یہ ذرا سا اپ گریڈ ہیں یہ لوگ، اور ایسے لوگ اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ بچہ ہمارا کالج میں اسکول میں جانے سے پہلے دنیاوی کسی لین کو پکڑنے سے پہلے کچھ تھوڑا سا دیندار ہو جائے اس میں حافظ بنا دو اس کو بچے کو حافظہ بنا دو تین چار سال اس میں رہیں گے تو تین چار سال گندے ماحول سے بھی بچے رہیں گے تین چار سال میں قرآن حدیث بھی پڑھتے رہیں گے اور تین چار سال میں حافظ قرآن بھی بن جائیں گے اور اس کے بعد میں پھر ان کو ایک آگے کی طرف چلا دیا جائے گا. جس ماحول میں ہم ہیں اس ماحول میں یہ بہت غنیمت ہے, بہت یہ اپریشیٹ کرنے کی چیز ہے. چلو بھائی اتنا تو فکر ہے اور اس سے انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ بچہ بالکل بگڑ جائے, بالکل دین سے دور ہو جائے, ایسے حالات تو انشاءاللہ نہیں ہوں گے. اب صرف یہ ہے کہ جیسے جیسے اس کا ایجوکیشن بڑھے گا وہ آگے کے ماحول میں جائے گا, فریڈم میں ہوگا, وہاں کس حد تک وہ اپنے قرآن حدیث کو یاد رکھتا ہے اور اس میں ساتھ اس کے ساتھ لگا رہتا ہے یہ ایک الگ بات ہوتی ہے. تجربہ اس میں یہ ہوا ہے میرے دوستوں بھائیوں کہ ہائی اسکول کے ٹائم میں اور کالج کے وقت میں اگر بچے کو ہم پکڑ کے نہیں رکھتے ہیں تو پھر ہمارا اس کو حافظ بنانا بھی کوئی زیادہ کارگر نہیں ہوتا. ہم نے ایسے بہت سے حافظ ضائع ہوتے ہوئے شکاگو میں دیکھے ہیں. حافظ تو بنا دیا ماں باپ میں لیکن اس کے بعد ہائی اسکول چھوڑ دیا, کالج چھوڑ بھیج گئے بچے. ایک کالج کے ٹیچر نے مجھ سے بتایا, پروفیسر, وہ بتا رہے تھے کہ کالج کو بھیجنے میں اور کلب کو بھیجنے میں فرق کرنے والا غلطی میں ہے. تو کلب کو جا رہے ہیں بچے تو کتنی نگرانی کرنا چاہیے ان کی, وہ بات ہے. تو اس موقع پر ہم چونکہ ان کو پکڑ نہیں پاتے تو اس میں پھر وہ آزاد ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ان کو اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور کرنا پڑتا ہے, ماحول میں رکھنا ان کو, ذرا جماعت والے ماحول میں رکھنا, تبلیغ کے ماحول میں بھیجتے رہنا, بزرگوں کی صحبت میں بھیجتے رہنا, گھر میں ان کی نگرانی کرنا, ان کے دوستوں کی ان کے ایکٹیویٹیز کی فکر رکھنا کہ وہ باہر کب جا رہے ہیں, گھر کب آ رہے ہیں, کس کے ساتھ کھیل رہے ہیں, کس کے ساتھ پکنک کو گئے ہوئے ہیں, ویکیشن میں کہاں ہیں, ہوم ورک کس کے ساتھ ہو رہا, ہوم ورک کے نام سے کہاں جا رہے ہیں, کس کے ساتھ ہوم ورک کر رہے ہیں, اس کی خبر رکھنا. اور پھر ایسے موقع پر جبکہ ہم ان کو کچھ بول بھی نہیں سکتے زیادہ کیونکہ اس وقت تک وہ 18 سال کے ہو چکے ہوتے ہیں, ویسے وقت میں جب ان کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ 18 کے بعد ماں باپ تمہارے ختم, اب تم انڈیپینڈنٹ ہو گئے, یہ اسلامی کانسیپٹ تو نہیں ہے, اسلامی تصور یہ نہیں ہے کہ 18 کے بعد ماں باپ ختم ہو جاتے ہیں, یہ پرندوں کا کانسیپٹ ہے, یہ جانوروں کا کانسیپٹ ہے, یہ انسانوں کا نہیں ہوتا. یہ جانوروں میں یہ ہے کہ بکری کا بچہ بڑا ہو گیا تو بکری کے ماں باپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا, بھیڑیے کا بچہ بڑا ہو گیا تو بھیڑیے کے ماں باپ سے کوئی تعلق نہیں رہتا, ہاتھی کا بچہ بڑا ہو گیا تو ہاتھی کے ماں باپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا, انسان کا بچہ بڑا ہو گیا تو بڑے ہونے کے بعد میں تو اصل تعلق جڑتا ہے. 18 سال کے جو کہانی ہے وہ انسانوں والی نہیں ہوتی ہے, اس کے بعد میں بھی ماں باپ کے ایسے ہی آدمی, اس کے بعد تو اصل ماں باپ کی قدر کرنے کا حکم شروع ہوتا ہے, ماں باپ کے ساتھ شریعت کے احکام شروع ہوتے ہیں, ماں باپ کی عزت و احترام کے مسئلے شروع ہوتے ہیں, ماں باپ کی خدمت کے اور ان کو جناب والا خوش رکھنے کے مسئلے شروع ہوتے ہیں. سارا دین تو اس کے بعد ان سے متعلق ہوتا ہے, 18 سے پہلے تو دین مکلف بھی نہیں کرتا ان کو ایسی چیزوں کا. تو اس میں مگر چونکہ یہاں کا ایک ہے ایسا اصول ضابطہ, اس میں ان کو سمجھانا, ان کی نگرانی کرنا, ان پر کنٹرول کرنا, ان کو کنویس کر سکنا, اپنے میسج تک, اپنا میسج ان تک ایسا پہنچا سکنا, یہ بہت ہی یعنی مشکل کام ہے ماں باپ کے لیے بھی اور باپ کے لیے بھی. اس میں بعض تلخ تجربے بھی میرے سامنے آئے ہیں, میں سنا دیتا ہوں آپ کو. بعض لوگ اپنے بچیوں اور بچیوں کو اتنا زیادہ انفیسائز کرتے اپنے باتوں پہ, ضد کرتے کہ اس میں بچے یعنی ایریٹیڈ ہو کے ریئیکشن میں آ جا رہے ہیں, بچوں پہ بہت زیادہ سختی کرنے سے, بچوں پہ بہت زیادہ سختی کرنے سے بچہ اگنور کرنے اور نافرمانی کے جذبات میں لینا آ جاتا ہے, مخالفت میں آ رہا ہے. ان کو اس موقع پر بہت ہوشیاری سے بولنا ہوتا ہے, بہت کم نصیحت کرنی ہوتی ہے. بعض ماں باپ کے ذہن میں بس نصیحت ہی چڑھی ہوئی ہوتی ہے اور نصیحت پہ نصیحت, نصیحت پہ نصیحت. وہ گھر میں آتا ہے تو اس ہیڈک کو لے کے آتا ہے, اب ابا یہ بولیں گے, اب اماں یہ بولیں گی. ویسا نہیں کہ ہم کو یہ مشورہ دینا پڑا بعض پیرنٹس کو کہ بھائی بچہ کالج کو جا رہا ہے, بچی کالج کو جا رہی ہے, جب وہ آئے نا تو آپ روزانہ تقریر مت کرو اس کے ساتھ, روزانہ نصیحت مت کرو ان کو, روزانہ یہ کیوں ہوا, وہ کیوں ہوا, یہ کیوں, وہ کیوں نہیں, بلکہ تھوڑا سا ان میں گھلنے ملنے کا بھی رکھو, تھوڑا سا ان سے پیار محبت بھی جتاؤ, تھوڑا سا خاموشی بھی برتو, تھوڑا سا ایک دو مرتبہ بول کے ان کے ساتھ تھوڑا سا ایسے ہو جاؤ جیسے آپ نے جانا ہی نہیں, ان کے عمل کو دیکھا ہی نہیں, انجان ہو جانا جس کو کہتے ہیں. نگرانی بھی رکھو اور تھوڑا سا نرمی بھی برتو. ایسے صورت میں لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں اپنے بچوں کو کچھ سمجھانے میں, کچھ بتانے میں. میں ایک چوتھی چیز عرض کر کے میرے دوستو اپنی بات ختم کرتا ہوں. اچھا تھا کہ یہ موقع ملتا تو میں ان چاروں لینوں پہ تھوڑا سا تفصیل سے عرض کرتا اور تھوڑی وضاحت میں جاتا، لیکن اب جتنی بات عرض کر سک رہا ہوں مختصراً اللہ پاک مجھے بھی فائدہ پہنچائے، اس سے آپ کو بھی فائدہ پہنچائے. چوتھی بات ہے جو میں آپ سے ایکسپٹ یعنی ایکسپیکٹ کرتا ہوں، توقع رکھتا ہوں کہ آپ اس کو سنجیدگی سے لیں گے اور غور کریں گے کہ کیا یہ ہم سے پاسبل ہے. وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کی دینی تحفظ کے واسطے یہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے کہ یہ دیندار رہ جائے. امریکہ میں یہ کافی نہیں ہے، یہ سوچ بس نہیں ہے. امریکہ میں یہ سوچ ہے اور پوری دنیا میں بھی، لیکن اسپیشل یہاں جس ملک میں ہم ہیں، چونکہ ابھی ہم ابھی اسٹیبلش نہیں ہوئے ہیں یہاں پر، مسلم ابھی اسٹیبلش نہیں ہوئے، اسلام اسٹیبلش نہیں ہوا، ابھی مسجدیں یہاں پر بیسمنٹوں میں زیادہ چل رہی ہیں اصلی، اور اذانیں ابھی اندر ہی ہو رہی ہیں. یہاں پہ جو ہے نا اسلام ابھی پاؤں اس کے نہیں جمے ہیں. 40s میں آئے ہوئے مسلم اور 50s میں آئے ہوئے مسلمان وہ کام کرتے جو اس وقت ہم کر رہے ہیں، ہم اس سے بہت آگے کے لیول پہ ہوتے. انہوں نے غفلت برتی ہے، انہوں نے غفلت برتی ہے. تو یہ 70s میں اور 80s میں آئے ہوئے مسلمانوں کو اللہ نے اس کی توفیق دی، اب یہ تھوڑا سا آگے ہیں. لیکن ہم اگر اس سے پہلے والے اس لیول تک جا چکے ہوتے تو ہم اس سے آگے کے لیول میں ہوتے. مگر اگر انہوں نے غفلت کی ہے تو ہمیں نہیں کرنا ہے. تو اس وجہ سے جو بات عرض کرنا میں چاہتا ہوں میرے بزرگوں، وہ یہ ہے کہ مسلم پیرنٹس کا جو جذبہ اس وقت چاہیے وہ یہ کہ ہماری اولاد اللہ کے دین کے لیے وقف ہو جائے، ہماری اولاد اللہ کی سچی، اللہ کے دین کی سچی خدمت گار بنے، ہماری اولاد ساری انسانیت کے لیے قرآن و حدیث کی ترجمان بنے اور سارے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سامان بنے، وہ قرآنی علوم کو زندہ کرنے والے ہوں، وہ حدیث کے علوم کو زندہ کرنے والے ہوں، وہ اسلامی تعلیمات کے مبلغ ہوں، وہ اسلامی تعلیمات کے پیغام رسانی کرنے والے ہوں، وہ اس کے عالم بردار بنے. یہ سوچ چاہیے ہوتی ہے اس وقت. خالی حافظ بنانے سے کام نہیں چلے گا، پارٹ ٹائم ان کو اس میں رکھنے سے کام نہیں چلے گا. ابھی ایسے لوگ پیدا ہوں جو ایک بڑی ہیوج مقدار کے اندر، بہت بڑی کوانٹٹی کے اندر علماء کرام کو تیار کریں، مفتیان عظام کو تیار کریں، دعات اور مبلغین کو تیار کریں، حدیث کے اسپیشلسٹ بنائیں، تفسیر کے اسپیشلسٹ بنائیں، فقہ کے اسپیشلسٹ بنائیں، لوگوں کی رہبری کرنے والے ہوں، عورتوں کے اندر بھی اس قسم کے خواص لڑکیاں خاص لڑکیاں بنیں اور مردوں کے اندر بھی ایسے خاص لوگ پیدا ہوں. ایسی سوچ کی ضرورت ہے اس ملک میں خصوصیت کے ساتھ میں، اور یہ کام وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اس تیسرے لیول پہ اس وقت ہیں. پہلے لیول کو تو فکر ہی نہیں رہی، اور دوسرے آدمی کے پاس اتنی تمیز نہیں ہے کہ وہ اس کی اہمیت کا اندازہ کر سکے. یہ جو میں اور آپ جس اسٹیج پر ہیں، یہاں اگر تھوڑا سا اپنے ذہن پہ بوجھ ڈالیں گے تو ہم اس جگہ پر ہیں کہ ہم اس بات کو لے سکتے ہیں، اس اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس ملک میں دین کے سچے مبلغین کی، دین کے سچی دعوت دینے والوں کی، دین کے سچے ترجمانوں کی، دین کے سچے علمبرداروں کی، مصلحین امت کی، مشائخین کی، اور ارشاد و ارشاد کا کام کرنے والوں کی، اور صحیح تعلیم و تعلم کے اندر آگے بڑھنے والوں کی کتنی ضرورت ہے. اس کے واسطے ہماری، ہم تو نہیں کر سکتے نا، یا آپ لوگ کر سکتے ہیں یا میں کر سکتا ہوں، ہم لوگ نہیں کر سکتے یہ کام. اب ہماری اولاد میں ہی کسی کو کرنا ہے، اور اب مائگریشن کا سلسلہ بھی آہستہ آہستہ کیسا جا رہا، تو اب وہ بھی سلسلہ اب نہیں رہے گا. اب یہاں لوگوں کو تیار ہونا ہے. اگر ہو رہ بھی گیا تو کتنے لوگوں کو آپ بلائیں گے؟ ملک کا تو اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ ملک بہت بڑا بنایا ہے، اور سہولتیں بھی بہت زیادہ ہیں، اور ملینوں میں مسلمان ہو گئے ہیں الحمدللہ تعالیٰ. ان سب مسلمانوں کی ضرورت کون پوری کرے گا؟ ان کی رہبری کا کام کون کرے گا میرے بھائی؟ اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہماری اولاد میں کچھ ایسے، ہماری اولاد زیادہ سے زیادہ اسی کام کے لیے ہو جائے. اس میں دو چیزیں ہیں میرے دوستو، ایک یہ کہ میرا جذبہ، میرا ذہن، میری دعا اللہ سے کیا ہو، اور اس کے اعتبار سے پریپریشن، تیاری، بچے کو اس میں لگانا. اس سلسلے میں میں عام طور پر حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں، ان کا قصہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، وہ سنایا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی، ان کی سوچ کی تعریف فرمائی. ان کی بیوی جو ہیں، ان کی بیوی کا جو عزم تھا، جو نیت تھی، اس کی اللہ نے بہت تعریف کی قرآن پاک میں، اور مسلمانوں کے لیے سبق کے طور پر بیان فرمایا اس کو. اذ قالت امرأة عمران، یاد کرو اس وقت کو جب عمران کی بیوی نے کہا تھا، عمران کی بیوی سے مراد وہی حضرت عمران جو بیت المقدس کے امام تھے, جو حضرت زکریا علیہ السلام کے سمدھی حمزلف تھے. زکریا علیہ السلام کی بیوی اور عمران کی بیوی دونوں بہنیں ہیں سگی, تو حضرت زکریا علیہ السلام کے حمزلف تھے, ان کی بیوی ہیں. ان کی بیوی کا نام قرآن پاک نہیں لیتا, کہہ رہا کہ امرأۃ عمران. عمران کی بیوی نے کہا انی نظرت لک ما فی بطنی محررہ, کہ پروردگار میں نظر مانتی ہوں کہ جو میرے پیٹ میں ہے, یعنی اولاد امید سے تھی وہ, یہ وقف ہوگا آپ کے لیے. محرر کہتے ہیں وقف کو. میں اس سے یہ نہیں چاہتی ہوں کہ یہ کھانے پینے کے قابل ہو, کمانے کے قابل ہو. یہ نہیں چاہتی ہوں کہ یہ میری لاٹھی بنے کل کے دن, میرا سہارا بنے, مجھے پالے پوسے. میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ آپ کے کام آ جائے. انی نظرت لک ما فی بطنی محررہ فتقبل منی, آپ قبول فرما لیجیے. دعا بھی کر رہے ہیں, انک انت السمیع العلیم, آپ سننے والے ہیں, آپ جاننے والے ہیں. فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى, جب ان کو ڈلیوری ہوئی تو لڑکی پیدا ہوئی. انہوں نے کہا پروردگار یہ تو لڑکی ہو گئی, میں سمجھ رہی تھی کہ لڑکا ہوگا جو آپ کے لیے وقف کروں گی, اب یہ تو لڑکی ہو گئی, میں کیا کروں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ اعلم بما وضعت, ہمیں خوب معلوم ہے کہ اس نے کیا دیا, ہم ہی نے تو دیا اس کو. ولیس الذکر کالانثى, اگر ہم لڑکا دے دیتے تو وہ بات نہ ہوتی جو ان کے اوپر ہم نے مہربانی کر کے ان کو لڑکی دی ہے, کیونکہ یہ لڑکی بہت اسپیشل ہے, جو اللہ کو معلوم ان کو نہیں معلوم تھا. وانی سمیتھا مریم, انہوں نے نام اس کا مریم رکھا, یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اس کے بعد کہنے لگی وانی اعیذھا بک و ذریتھا من الشیطان الرجیم, پروردگار اب بچی ہو گئی ہے, میں اس کو اور اس سے ہونے والی نسل کو شیطان سے پناہ میں دیتی ہوں, آپ کے پناہ میں دیتی ہوں کہ شیطان سے اس کو بچا لیا جائے. اولاد نہیں ہوئی تھی, پیٹ میں تھی, تو اللہ کے لیے وقف ہونے کی تمنا اور نظر مانی. نظر تو پوری کرنا ضروری ہوتا ہے, اور پیدا ہونے کے بعد جو ان کا اصل فکر تھی شیطان سے بچیں گے. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا, ان کے رب نے قبول کر لیا لڑکی کو ہی, جیسے لڑکا قبول کیا جاتا ہے وقف کے لیے, لڑکی کو قبول کر لیا, بہترین قبول کیا. وانبتها نباتا حسنا, اور پرورش کی ان کی بہترین پرورش. وکفلها زکریا, اور زکریا کو ذمہ دار بنایا ان کی تربیت کا, سرپرستی ان کی زکریا کے سوپ دی. زکریا ذمہ داری رہیں گے, وہ تربیت کریں, وہ تعلیم کریں گے, وہ تربیت کریں گے, وہ ان کو سنبھالیں گے, دیکھ بھال کریں گے. چونکہ لڑکا ہو کہ لڑکی ہو, پرسن چاہیے جس سے انسان بنا کرتا ہے, یہ قاعدہ ہے, یاد رکھ لو. سیلف سے نہیں بنا کرتا کوئی, جیسے ڈاکٹر سیلف نہیں بنا کرتے, جیسے انجینئر سیلف نہیں بنا کرتے, جیسے لائر سیلف نہیں بنا کرتے, جیسے سائنسداں سیلف نہیں بنا کرتے. ایک یونیورسٹی ہوتی ہے, ایک پروسیس ہے پورا, ٹیچروں کا, اساتذہ کا, ان سے ہوتا ہے. تو تربیت کا یہ پروسیس بھی ایسے ہی ہے. یہ قرآن حدیث کے مطابق تربیت سیلف میں کبھی نہیں آئے گی. اب انسانوں کے اندر سیلف میں قرآن حدیث کی تربیت آ جائے تو غلط فہمی ہے. یہ نیچر سے ناواقفیت کی علامت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فطرت کا نظام ایسا نہیں بنایا, اس لیے حضرت مریم کی تربیت کے واسطے زکریا کو رکھا. وقف فلاح زکریا, اب حضرت مریم کی تربیت ہوئی, ہوتے 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 حضرت مریم اللہ کی ولیہ بن گئی اور صاحب کرامت ہو گئی. اور ان کی کرامت کا ذکر قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا ہے, کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا, جب جب بھی زکریا محراب میں جاتے, عبادت کی جگہ پر مریم کی, وہاں پر رزق کو پاتے. قال یا مریم انا لکی ھذا, پوچھے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گیا بغیر موسم کا. قالت ہوا من عند اللہ, وہ فرماتی کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے. اصل میں حضرت اللہ تبارک و تعالی جو سلسلہ شروع کیا ہے بات کا, وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہسٹری بیان کرنا چاہ رہے ہیں. چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف بہت تفصیل سے کرایا گیا قرآن پاک میں, چونکہ وہ آنے والے ہیں, ان کے بارے میں کوئی اندھیرے میں نہ رہے, اس لیے ان کو بہت تفصیل سے ان کے نانا کی ہسٹری سے لایا گیا ہے. لیکن اس ضمن میں جو بات سمجھائی گئی ہے اس میں ان کی نانی کا جو کی جو حسن نیت تھی اس کو بیان کیا گیا, ان کی نانی کی جو حسن دعا تھی اس کو بیان کیا گیا, ان کی نانی کا جو حسن انتظام تھا تربیت کا, ترتیب کا, وہ بیان کیا گیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو منتخب کرنے کا مضمون ہے کہ اللہ نے پھر کو چنا اور ان کو ایسا بڑا مرتبہ دیا. اور اس میں اس بات کا جواب دے دیا امت مسلمہ کو بھی کہ اگر تم نیت کرو گے تو سب سے زیادہ ستانے والی جو چیز ہوتی ہے وہ رزق کی ہوتی ہے. अगर हम हमारे बच्चों को इस बारे में सोचेंगे तो हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, वो खाएंगे कहां से, वो कमाएंगे कहां से। मैं समझता हूं एक मेरा जहन काम करता है, वल्लाह आलम, तफसीरों की किताब में तो नहीं देखी मैंने, मगर कोई तफसीर के खिलाफ में भी बात नहीं है कि शायद अल्लाह पाक यही जवाब मुसलमानों को देना चाहते हो कि इसी वजह से हजरत मरियम की खास ये करामत हमने उनको दी थी कि रिस्क के मामले में उनको खुद का फील कर दिया था। सारे तो मौसम से खाते थे, ये बेमौसम का फल खाते थे। जब अल्लाह का बंदा हो जाता है तो अल्लाह उसका हो जाता है। जब अल्लाह का काम करेगा कोई आदमी तो अल्लाह पाक उसका काम कैसे छोड़ देगा। जब अल्लाह के दीन की मदद में कोई रहेगा तो अल्लाह पाक उसके हाजतों को कैसे अधूरा रख देगा। उसके रिस्क का इंतजाम अल्लाह फरमाने वाले हैं। मेरे और आपका काम अल्लाह की रुबूबियत पर यकीन करना है कि अल्लाह रब है, अल्लाह पालने वाला है, मेरा भी, मेरी औलाद का भी अल्लाह पालने वाला है, उन लोगों का भी जो कमाते हैं, उनका भी जो नहीं कमाते हैं अल्लाह पालने वाला है, उन मखलूकात का जिनका कमाने से कोई ताल्लुक नहीं है और जिनकी खाद और जिनका रिस्क जो है वो हमसे हजारों गुना ज्यादा है, एक एक दिन का है, फिर भी अल्लाह पाक उनको रोजी अता फरमाता है। अल्लाह पालता है बगैर रोजी के भी, अल्लाह रोजी से भी पालता है, असबाब के बगैर भी देता है, कम असबाब के साथ में भी देता है, ज्यादा खुद असबाब देता है। अल्लाह तो खालिकुल असबाब है, वो असबाब किसी के लिए कुछ भी बना दे सकता है, उसके लिए तो कोई सी चीज भी कभी भी किसी तरह की भी मुश्किल नहीं रही है। तो हम अल्लाह के जाते आली की रुबूबियत पर यकीन करते हुए अपने बच्चों के बारे में अगर ये डिसीजन लें कि हमारे बच्चे अल्लाह के दीन के लिए वक्फ हों, हमारी बच्चियां अल्लाह के दीन के लिए वक्फ हों, जिनकी वो खिदमतगार बने, उसके एतबार से वो तैयार हो, उसके जैसा, उसके एतबार से उनका एजुकेशन हो, उसके एतबार से उनकी तरबियत हो, उसके एतबार से उनकी आदतें हों, उसके एतबार से उनकी सोच और फिक्र ढाली जाए, बनाई जाए, फिर मेरे दोस्तों इस मुल्क की जो जरूरत है उसके एतबार से कुछ अल्लाह के बंदे पैदा होंगे जो बड़े बड़े कारनामे अंजाम देंगे। देखो जब हजारों लाखों की तादाद में कोई अमाउंट तैयार किया जाता है ना, उसमें से कोई एक हीरा निकलता है। जब आप हजारों उलमा और हुफाज तैयार करोगे, लाखों मुफ्ती और हजारों आप वाइज और मुर्शिद पैदा करोगे, कोशिश करोगे अपनी नस्लों के अंदर, तो एक एक ऐसा निकलेगा जो पूरी उम्मत के कर्जे को चुका देगा, जिसको मुजद्दिद कहते हैं, जिसको अल्लाह का वली कहते हैं। यही तो हुआ था पिछली सदियों में, और क्या हुआ है। एक ख्वाजा अजमेरी आए, सारे हिंदुस्तान की किस्मत बदल दी। हज निजामुद्दीन औलिया आए, सारे हिंदुस्तान का निजाम किस्मत बदल दी। हज पीराने पीर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आए, सारी 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 दुनिया के सिस्टम पर असर डाल दिया उन्होंने। हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह, हजारों ने लाखों इंसानों को उनके जरिए से अल्लाह ने हिदायत दे दी। ये निजाम है अल्लाह पाक का कि जब कोई बड़े अमाउंट में चीज तैयार होती है तो फिर उसमें चुनते चुनते मुंतखब होते होते तैयार होते 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 कोई बंदा ऐसा आ जाता है जो पूरी पूरी पूरे मुसलमानों की जरूरतों का इंतजाम कर देता है। अल्लाह पाक उसको मुजद्दिद बना देता है। अल्लाह पाक उसके जरिए से लाखों इंसानों की हिदायत का सामान करता है, तालीम तरबियत का सामान करता है। कुछ अजब नहीं है कि हम गुनहगारों के में भी ऐसा कोई बन जाए, पैदा हो जाए, कोई अल्लाह का वली निकल आए जिसके हाथ में अल्लाह हजारों लाखों को हिदायत दे। इसलिए मेरे दोस्तों भाइयों, इस मौके पर मैं ये पैगाम देना मुनासिब समझूंगा और गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों को हाफिज तो बनाओ ही, लेकिन किनात हाफिज बनाने पर ना करो, उनको दीन के खिदमतगारों में शुमार कर लो कि ये दीन का खिदमतगार हो जाए। उसके लिए उस एतबार से प्रिपेयर करो उसको, बेहतरीन आलिम, बेहतरीन मुफस्सिर, बेहतरीन मुहद्दिस, बेहतरीन स्कॉलर, बेहतरीन अरबी जुबान जानने वाला, बेहतरीन हदीस पर बसीरत रखने वाला ऐसा आदमी हो, ऐसी बच्ची हो, फिर देखिए आपके औरतों में कैसे काम होता है, मर्दों में कैसे काम होता है। पूरा मुल्क यहां से वहां तक, मशरिक से मगरिब तक, शुमाल से जनूब तक, कितना बड़ा यह मुल्क है और कैसे मुसलमान यहां का फैला हुआ है और कितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट है यहां का मुसलमान। वहां तक यह पैगाम पहुंचे, उन तक मुअस्सिर अंदाज में बात पहुंचे, उनको लाया जाए इस रास्ते पर, कितनी जद्दोजहद और मेहनत की जरूरत है। अल्लाह ताला शानो हो मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد مبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری جمع ہونے کو قبول فرمائیے اے اللہ ہمارے کہنے سننے کو بھی قبول فرمائیے. اے اللہ جس بچے کی حفظ کی تقریب میں ہم لوگ یہاں پر اس وقت دعوت میں شریک ہیں, اے اللہ اس بچے کا حافظہ بہترین بنا دیجئے. اے اللہ اس کو بہترین عالم دین بنائیے, عالم باعمل بنائیے, اس کو مفتی بنائیے, اس کو دین کا داعی بنائیے. اے اللہ اس کو دین کا سچا ترجمان بنا دیجئے. اے اللہ اس کے بھائیوں بہنوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ اور جتنے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں سب کو اچھے حافظ بنائیے, اچھا اے اللہ علم دین سے منور فرما دیجئے, آراستہ فرما دیجئے. اے اللہ اس جگہ کو دین کا مرکز بنا دیجئے, تعلیم و تربیت کا مرکز بنا دیجئے, دعوت و ارشاد کا مرکز بنائیے. اے اللہ ان کے اس کے کام کرنے والوں کو, اس کے منتظمین کو یا اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیے. اے اللہ ان میں اخلاص نصیب فرما دیجئے, استقامت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ان کی بھرپور مدد فرمائیے, قدم قدم پر غیبی تائید کو شامل حال فرمائیے. اے اللہ ہم جتنے آپ کے سامنے اس وقت بھکاری بن کے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں, ہمارے دامنوں کو بھی اے اللہ بھر دیجئے, اپنے فضل سے بھر دیجئے, رحمت سے بھر دیجئے. اے پروردگار ہم سب کو قبول فرمائیے, ہماری بہنوں کو, ہمارے بھائیوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیے. اے اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرمائیے, ہمارے بچوں کی, ہمارے نسلوں کے دین کی حفاظت فرمائیے. بچوں کو, بچیوں کو اے اللہ بری عادتوں سے, بری صحبتوں سے بچا لیجئے. اے اللہ دین پر چلنا آسان فرما دیجئے, ہمارے گھروں میں دین کا ماحول بنا دیجئے. اے اللہ دینی اقدار کو زندہ فرما دیجئے, گھروں میں پیار محبت کی فضاؤں کو عام فرما دیجئے, احترام اور عزت کی قدروں کو زندہ فرمائیے, ماں باپ کی قدر کرنے والا, عظمت کرنے والا, خدمت کرنے والا بنائیے. اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے, اور ہمیں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے, اور ہمیں متقیوں کا امام بنائیے. اے اللہ کرم کا, رحم کا, عفو عافیت کا معاملہ فرمائیے, ہم سب کو صحت عطا فرمائیے, ہم سب کو عافیت عطا فرمائیے, ہم سب کی رزق میں برکت عطا فرمائیے, برکت والی حلال روزی کے دروازے کشادہ فرمائیے, ہمارے بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت کا نظم فرما دیجئے, اس کے اسباب میسر فرما دیجئے, اور ہمارے بچوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیے. اے اللہ ہمارے قرضوں کو ادا فرما دیجئے, ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. اے پروردگار سکون عطا فرمائیے, دلوں کو چین اور اطمینان نصیب فرمائیے, ذہنوں کو سکون عطا فرمائیے, ہر قسم کے شرور و فتن سے بچا لیجئے, تمام مضلات الفتن سے ہماری حفاظت فرمائیے, مسیح الدجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے, اس کے فتنے سے جتنے فتنے ریلیٹڈ ہیں یا اللہ ان سب سے بھی ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے. اے اللہ آسیب سے ہماری حفاظت, ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیے, نظر لگ جانے سے ہماری, ہمارے بچوں کی, ہمارے کاروبار کی حفاظت فرمائیے, جادو اور ٹونے ٹوٹکوں سے, شر لوگوں کی شرارتوں سے, اے اللہ ان سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے, حاسدوں کی حسد سے بچائیے, اپنوں اور پرایوں کی دشمنیوں سے, بدخائیوں سے ہماری حفاظت فرمائیے, کرم کا, رحم کا معاملہ فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.